بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. عزیزان محترم، سورہ نحل قرآن مجید کا 16 سورہ ہے اور اس نشست میں اس سورہ کی دو مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جن کے نشانات 43 اور 44 ہیں. 16 سورہ 43 اور 44 آیتیں. ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. حبیب، ہم نے تم سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے ان کی دو خصوصیتیں تھیں. پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ وہ رجال تھے، مرد تھے، ان میں رجولیت پائی جاتی تھی. نوحی الیہم، اور ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ ہم ان پر وحی نازل کیا کرتے تھے. یہ ٹکڑا آیہ مبارکہ کا، اس کا خطاب پیغمبر اکرم سے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اس کے فوراً بعد پروردگار نے عام انسانوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد ان کو یہ حکم دیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. بھائی، اگر تم جاہل ہو اور اگر تم اس بات کو نہیں جانتے ہو تو اہل الذکر سے سوال کرو، اور وہ اہل الذکر معجزات کے ذریعے اور پچھلی مقدس کتابوں کے ذریعے تمہارے سوال کا جواب دیں گے. تو پہلے ٹکڑے میں آئے مبارکہ کے خطاب ہے پیغمبر اکرم سے، درمیان میں خطاب ہے انسانوں سے، اور اس کے فوراً بعد پھر روح سخن پیغمبر اکرم کی طرف ہوا، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اور حبیب، ہم نے ذکر کو تمہاری طرف نازل کیا ہے. وانزلنا الیک الذکر، ہم نے ذکر کو تمہاری طرف نازل کیا ہے. لتبین للناس، تاکہ تم اس ذکر کو انسانوں کے سامنے بیان کرو. لتبین للناس ما نزل الیہم، اور یہ جو ذکر ہے وہ نازل ہوا ہے انہی کے بارے میں، انہی کے سلسلے میں، اور انہی کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن بیان اسے تم کرو گے. ولعلہم یتفکرون، اور ہم نے یہ حکم اس لیے دیا کہ جب تم اسے بیان کرو انسانوں کے سامنے تو لوگ تمہارے بیان میں اور اس ذکر میں غور و فکر سے کام لیں. تو نزول ذکر کی غایت اور نزول ذکر کا سبب جو قرآن مجید نے اس موقع پر ارشاد فرمایا وہ ہے بیان رسول. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، حبیب، ہم نے تمہارے اوپر اور تم تک اس ذکر کو نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو. قبل اس کے کہ ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ذکر کیا ہے، ذرا سا ان آیتوں کی طرف توجہ فرما لیں جن میں لفظ بیان کو پروردگار نے استعمال کیا. اس مقام پر ارشاد کیا، یعنی 43 آیت سورہ نحل کی، کہ حبیب، ہم نے ذکر کو نازل کیا تاکہ تم اسے بیان کرو. اور اب کچھ آیتیں چھوڑ کر 64 آیت میں پروردگار عالم نے ذرا سی اور وضاحت کی اسی سورہ میں، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم الذی اختلفوا فی وہدن ورحمتا لقوم یؤمنون. حبیب، ہم یہ کتاب اس لیے نازل کر رہے ہیں، فقط اور فقط اس لیے نازل کر رہے ہیں. وما انزلنا علیک الکتاب، یہ کتاب ہم نے تمہارے اوپر فقط اس لیے نازل کی کہ الا لتبین لہم الذی اختلفوا فی، تاکہ تم لوگوں کے اختلافات میں اس کتاب کے بیان کو ان کے سامنے پیش کرو. یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے صاحبان ایمان کے لیے. تو کتاب اللہ کی، ذکر اللہ کا، بیان محمد رسول اللہ کا، دو آیتیں سورہ نحل میں، سورہ قیامت میں ارشاد فرمایا انا علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو جمع کروا دینا قرآن کو، اور نسلاً بعد نسل اسے پڑھواتے رہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، پروردگار فرما رہا ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، درمیان سے میں نے آیت چھوڑی۔ ثم ان علینا لبیانہ، اور اس کے بیان کی ذمہ داری بھی کسی اور کی نہیں ہے، اس کے بیان کی ذمہ داری بھی فقط اور فقط ہماری ہے۔ تو جس طریقے سے نزول قرآن کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اسی طریقے سے بیان قرآن کی ذمہ داری بھی پروردگار عالم نے اپنے لیے منحصر اور موقوف رکھی۔ تو دو آیتیں سورہ نحل میں، ایک آیت سورہ قیامت میں بیان سے متعلق، اور اب ایک وہ آیت بیان سے متعلق جو میرے ہر سننے والے کے ذہن و فکر و دل و دماغ میں محفوظ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا، علمہ البیان، اور اسے بیان سکھلایا۔ تو آیت میں یہ چار آیتیں ہیں، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ ترتیب یوں ہے کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دے دی، ابھی انسان خلق نہیں ہوا، رحمان نے قرآن کی تعلیم دے دی، خلق الانسان، علمہ البیان، خلقت انسان بعد میں ہے، تعلیم قرآن پہلے ہے۔ تو اب جس ذات گرامی پر اس دنیا میں نزول قرآن ہوا ہے، اس ذات گرامی کو علم قرآن خلقت انسان سے پہلے مل چکا ہے۔ یعنی آیات کا سیکوینس اور آیات کا تسلسل یہ بتلا رہا ہے کہ خلقت انسان سے پہلے اس ذات گرامی کو علم قرآن مل چکا ہے۔ یہی سبب ہے کہ سورہ طہٰ قرآن مجید کا 20 سورہ ہے، اور اس سورہ میں ایک انتہائی خوبصورت جملہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد کیا، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما۔ حبیب، جب تک تم پر وحی نہ آ جائے اس سے پہلے، جب تک تم پر وحی نہ آ جائے اس سے پہلے تم قرآن سنانے میں اجلت نہ کرو، اور حبیب کہو کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ تو حکم کیا ہے پیغمبر اکرم کو؟ جب تک تم پر وحی نہ آ جائے اس وقت تک قرآن سنانے میں جلدی نہ کرو، یعنی وحی جب آ جائے جب قرآن سناؤ، وحی آنے سے پہلے قرآن نہ سناؤ۔ تو یہ جملہ اسی وقت کہا جائے گا جب وحی آنے سے قبل پیغمبر اکرم کو پورے قرآن مجید کا علم حاصل ہو۔ یہ حکم تو اسی وقت دیا جائے گا نا جب پیغمبر اکرم کو پورے قرآن مجید کا علم حاصل ہو۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بیان رسول منسلک ہے اور متصل ہے نزول ذکر کے ساتھ اور نزول قرآن کے ساتھ۔ سورہ نحل میں دو مقامات پہ کہا، حبیب ہم نے قرآن کو نازل کیا اس لیے کہ تم بیان کرو۔ سورہ قیامت میں کہا کہ دیکھو اپنی مرضی سے اس کا بیان حاصل نہ کرو، اس کے بیان کی ذمہ داری فقط اور فقط ہماری ہے، پروردگار کہہ رہا ہے۔ سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہم نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا اور اسے بیان سکھلایا۔ تو پروردگار بیان پر اتنا زور دینا کیوں چاہتا ہے؟ تو بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر تم نے بیان رسول سے ہٹ کر قرآن مجید کو سمجھنا چاہا تو تمہیں سوائے گمراہی کے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی ذات محمد قرآن فہمی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اب میں پھر آغاز کی طرف واپس جا رہا ہوں۔ وما ارسلنا، میں بہت توجہ رکھیے گا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، حبیب سنو تم سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب رجل تھے اور سب کے سب صاحبان وحی تھے۔ بھائی بھیجے کیوں، ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں اب یہ ہے قرآن فہمی کی منزل جہاں سننے والوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ دعویٰ ہے اور اس خالق صدق کا دعویٰ ہے، سچائی کو خلق کرنے والے کا دعویٰ ہے جس کے دعوے میں کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو دعویٰ ہے کہ ہم نے رسول بھیجے جو رجل بھی تھے اور صاحبان وحی تھے۔ سوال یہ کہ کیوں بھیجے، ضرورت کیا ہے انہیں بھیجنے کی؟ تو ذرا سا اسے اوپر چلے جائیں، یہ تھی 43 اور 44 آیتیں، اب ان کے اوپر کی دو آیتیں 41 اور 42 آیتیں۔ والذین ہاجروا، دیکھیں میں فقط ایک لفظ کے لیے زحمت دے رہا ہوں، والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کی، لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولاجر الآخرۃ لو کانوا یعلمون، ہم نے دنیا میں نیکیاں دیں گے، اچھائیاں دیں گے، اور اگر وہ جانے تو ان کو معلوم ہو کہ آخرت میں تو انہیں بہت ہی بڑا اجر ملنے والا ہے۔ کنہیں؟ جنہوں نے ہجرت کی۔ یہ ہے کون؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کرنے کی راہ میں بڑا صبر کیا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر مکمل توکل رکھتے ہیں۔ اللہ پہ رکھتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اپنے خالق پہ توکل رکھتے ہیں؟ نہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اگر رب سمجھ میں آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ اگلی آیت وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ بھائی دیکھیے، اب ہم لفظ رب پہ رکنا چاہ رہے ہیں تاکہ دونوں آیتیں متصل ہو جائیں۔ جیسے ہی وعلی ربہم یتوکلون کا جملہ ختم ہوا، ویسے ہی پروردگار نے کہا کہ ہم نے رسول بھیجے جو رجل بھی تھے اور صاحبانی وحی بھی تھے۔ تو ربوبیت سے رسالت کا رب کیا ہے، اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان سارے مذاہب میں اللہ خالق کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہے وہ خالق ہے، اس نے ہمیں عدم سے وجود میں پہنچایا، ہم نہیں تھے، ہمیں اس نے ہاں بنایا۔ اب انجیل مقدس میں تو جملہ موجود ہے نا، آسمانی باپ۔ تو دنیا کے اسلام کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں خدا کی شناخت خالقیت کے حوالے سے، پیدا کرنے والے کے حوالے سے، عدم سے وجود میں لانے والے کے حوالے سے۔ لیکن اسلام نے جو شناخت دی خدا کی، وہ خدا خالق ہے، اس کا پراپر ناؤن، اس کا اسم معرفہ اللہ ہے۔ لیکن پروردگار نے قرآن مجید میں جو شناخت دی ہے، وہ الوہیت کے حوالے سے نہیں ہے، وہ خالقیت کے حوالے سے نہیں ہے، وہ حوالے سے ہے ربوبیت کے۔ اور یہی سبب ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی نبی اور کوئی مرسل ایسا نہیں ہے کہ جب بارگاہ الہی میں دعا مانگے تو رب کے لفظ سے نہ مانگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا مانگی، آواز دی، ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، رب، رب اللہ نہیں، خالق نہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار اس روئے زمین سے ایک ایک کافر کو چن کے ہلاک کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے پروردگار مجھے نبوت دے دے، مجھے صالحین میں شمار فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، پروردگار اے میرے رب، اللہ نہیں، اے میرے رب، میں نے ان کے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ بدلے میں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدہ من السماء، پروردگار اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان اور کھانا نازل کر دے۔ پیغمبر اکرم نے دعا مانگی، رب زدنی علما، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر کسی نبی نے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ کسی اور نبی نے دعا مانگی، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، میری نصرت فرما۔ تو اللہ کے حوالے سے دعا نہیں مانگی جا رہی ہے، خالق کے حوالے سے دعا نہیں مانگی جا رہی ہے، دعا مانگی جا رہی ہے رب کے حوالے سے۔ تو اب خالق میں اور رب میں فرق کیا ہے؟ انجیل نے کہا، انجیل نے کہا اللہ آسمانی باپ ہے، قرآن نے کہا اللہ رب العالمین ہے۔ تو اگر باپ میں اور رب میں فرق سمجھ میں آ گیا تو دونوں مذاہب کا نقطہ نظر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ باپ کا رشتہ بیٹے سے ماضی کا رشتہ ہے، پیدا کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ باپ کے معنی پیدا، مجازی پیدا کرنے والا، خالق کے معنی پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، اور رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی ہے نقص سے کمال کی طرف لے جانے والا، رب کے معنی احتیاجات کو دیکھ کر احتیاجات کو پورا کرنے والا، رب کے معنی تربیت کرنے والا۔ تو باپ کا رشتہ پیدا کرنے کے بعد ختم ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ایک بھی احتیاج کسی انسان کی باقی ہے اس وقت تک بندے کا اپنے رب سے رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو اگر میں یہ بات واضح کر سکا تو مجھے اجازت دیں کہ میں اس سلسلے فکر کو آگے لے جاؤں۔ تو قرآن نے رب کے حوالے سے خدا کا تعارف کرایا، رب وہ جو احتیاجات کو پورا کرے، رب وہ جو ناقص کو کامل بنائے، رب وہ جو برے کو اچھا بناتا ہوا لے جائے، رب وہ جو خامیوں کو دور کر دے۔ تو باپ کا رشتہ اور خالق کا رشتہ ماضی کا رشتہ ہے، اور ربوبیت کا رشتہ ماضی، حال اور مستقبل کا رشتہ ہے، یعنی تینوں زمانوں کے اوپر یہ حاوی ہے. تو جب ماضی، حال اور مستقبل پر ربوبیت محیط ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ احتیاجات کو پورا کرنے والا. رضا ہماری احتیاج ہے، وہ پورا کرتا ہے. سانس لینے کے لیے ہوا ہماری احتیاج ہے، وہ اسے پورا کر رہا ہے. پاؤں رکھ کر چلنے کے لیے ہمیں زمین کی احتیاج تھی، اسے عطا کر دی، تو احتیاجات کو پورا کر رہا ہے نا. یہ جسمانی احتیاجات ہیں. تو اب روحانی احتیاجات جن کا نام ہدایت ہے، کیا اسے وہ پورا نہیں کرے گا؟ اسے وہ پورا کرے گا نا. وہ اعلیٰ رب بہن یہ توکلون، کیونکہ رب ہے اس لیے اس نے رجال بھیجے جو فریض رسالت کو انجام دے رہے تھے. اس ایک لفظ رب میں اس کے لیے پروردگار نے پوری دلیل رکھی تھی. اس ایک لفظ رب کے اندر پوری دلیل رکھی کہ ہم نے کیونکہ ربوبیت کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے، اس لیے اس ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کریں اور تمہارے پاس رسول بھیجیں، نبی بھیجیں، ہدایت کرنے والے بھیجیں. تو اب ہم نے ہدایت کرنے والے بھیجے، ہم نے ہدایت کرنے والے تمہارے پاس بھیجے. ہدایت کرنے والے آئے آخری منزل پر. وہ آخری ہدایت کرنے والا آیا جو آخری کتاب لے کے آیا، اور اس آخری کتاب میں یہ ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر. لفظ ذکر دو مرتبہ آیا. پوچھو اہل الذکر سے جا کے پوچھو اگر تم جاہل ہو. اور ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم نے ذکر کو نازل کیا تاکہ حبیب تم اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو. بھائی ذکر ہے کیا؟ ذکر کے معنی یاد رکھنا، ذکر کے معنی یاد کرنا. دونوں مفہوم، یاد رکھنا ذکر، یاد کرنا ذکر. یہ ذکر ہے کیا؟ سورہ جمعہ میں یوں تو ذکر کے مختلف موارد استعمال ہیں قرآن مجید میں، لیکن میں ایک آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان لانے والو، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے ندا دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو. نماز جمعہ ذکر خدا، بلکہ اس سے زیادہ واضح آیت موجود ہے، اقیمی صلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. تو نماز بھی ذکر ہے. یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، جتنی بھی عبادتیں، وہ روزہ ہو، وہ نماز ہو، وہ حج ہو، وہ زکات دینا ہو، یہ سب کا سب ذکر ہے. اور کس طریقے سے ذکر ہے؟ کھڑے ہوئے نماز میں، قیام ایک شرط ہے نا، کھڑے ہوئے. اب نفس نے پوچھا، بس ذکر کے معنی خدا کو یاد رکھنا، ہم نے طے کیا نا، یاد کرنا اور یاد رکھنا. یہاں پہ مراد ہے خدا کو یاد کرنا اور خدا کو یاد رکھنا. اب قیام کیا آپ نے نماز میں، اب ذہن نے پوچھا کہ میں کیوں کھڑے ہوئے، فوراً جواب آئے گا دل کی طرف سے، خدا کے لیے. رکوع میں گئے، ذہن نے پوچھا میں کیوں رکوع میں گئے، کیوں رکوع میں گئے، اس خدا کے لیے جس نے حکم دیا تھا. سجدہ کیا، کس لیے سجدہ کیا، اس خدا کے لیے کیا جس نے حکم دیا تھا کہ سجدے میں جاؤ. تو نماز میں دو قسم کے ذکر مسلسل ہو رہے ہیں، ایک اعضاء جوارح کا ذکر اور ایک زبان کا ذکر. زبان اس کی مدح ثنا کر رہی ہے اور اعضاء جوارح اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں. اگر میں یہ بات واضح کر سکا تو ذکر ہے پروردگار عالم کی یاد، اسے ذہن میں محفوظ رکھیے گا. وہ یاد رکھنے کی منزل ہو یا یاد کرنے کی منزل ہو، ذکر ہے پروردگار عالم کی یاد. اگر یہ بات واضح ہوئی تو میں اس سلسلے فکر کو اسی مقام سے آگے لے جا رہا ہوں. سورہ یاسین کے آغاز میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر عظیم. حبیب تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو ڈراؤ، انما تنذر من اتبع الذکر، ان لوگوں کو ڈراؤ جو ذکر کا اتباع کرتے ہیں، جو ذکر کی پیروی کرتے ہیں. وقت یعنی فقط ذکر نہیں کرتے، تنہا ذکر کر لینا کافی نہیں ہے جب تک ذکر کا اتباع نہ کیا جائے. انما تنذر من اتبع الذکر، تم اسے ڈراؤ جو ذکر کا اتباع کرتا ہے. وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان کے غیب میں ہوتے ہوئے اس کے باوجود اس کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اسے بشارت بھی دو کہ وہ بخشا جائے گا اور اسے اجر عظیم کی اطلاع بھی دے دو. تو یہاں پر پروردگار نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے اتباع. دیکھیں دو لفظ ہیں، کسی کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے عربی زبان میں دو لفظ ہیں، اطاعت، اتباع. اطاعت کے معنی بات کو مان لینا، اور اتباع کے معنی اس کے پیچھے چلنا. قول کو مان لینا یہ ہے اطاعت، عمل کو دیکھ کر ویسا ہی عمل انجام دینا یہ ہے اتباع، اسے ذہن میں رکھیے گا. تو ذکر تو قرآن مجید ہے نا، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیتوں سے پیش کیا. اگر اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن مجید ہو تو یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ ذکر کی اطاعت کرتے ہیں, اس لیے کہ قرآن تو قول ہے نا, تو اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا. پروردگار نے کہا انما تنذرو من اتبع الذکر, تم اسے ڈراؤ جو ذکر کی پیروی کرتے ہیں. پیروی کی جاتی ہے کسی شخص کی, تو اب یہاں پر کسی کتاب کا تذکرہ نہیں ہے اور کسی قول کا تذکرہ نہیں ہے, بلکہ کسی ایسے پیغمبر کا تذکرہ ہے جو اپنی ذات میں ذکر الہی بنا ہوا ہے, جو اپنی ذات میں ذکر الہی بنا ہوا ہے. ابھی عرض کروں گا کہ وہ ذات کون سی ہے جسے پروردگار نے ذکر الہی کے نام سے یاد کیا. تو اتباع ذکر, ذکر کی پیروی, ذکر کے پیچھے پیچھے چلنا, ذکر کے ہر حکم کو تسلیم کرنا, یہ ہے ضمانت جنت کی اور یہ ہے ضمانت اجر عظیم کی. اسی سورے میں, سورہ یاسین میں, پروردگار نے آگے چل کر ایک عجیب طریقے سے لفظ ذکر کو استعمال کیا. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین. ذرا آئے مبارکہ کے تیور کو ملاحظہ کیجیے. وما علمناہ الشعر, ہم نے اپنے حبیب کو شعر کی تعلیم نہیں دی. وما ینبغی لہ, اور یہ شعر کی تعلیم اس کی شان کے لائق بھی نہیں, اس کی شان کے شایہ بھی نہیں. ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین, ہمارا حبیب جو بولتا ہے یا ذکر ہے یا قرآن ہے. بھائی ہماری گفتگو کے بڑے طریقے ہیں اور ہماری گفتگو کی بڑی قسمیں ہیں, اسے ذہن میں رکھیں. نعوذ باللہ من ذالک, ہم کبھی سچ بولتے ہیں, کبھی جھوٹ بولتے ہیں, ہم کبھی توریہ کرتے ہیں, ہم کبھی طنز کرتے ہیں, ہم کبھی مزاح کرتے ہیں, ہم کبھی خلاف واقعہ کوئی بات بیان کرتے ہیں. کتنی قسمیں ہماری باتوں کی, یعنی ہماری بات, ہماری سے مراد انسانوں کی بات چیت. انسانوں کی بات چیت کی اگر آپ قسمیں بیان کرنے بیٹھ جائیں تو بڑا وقت صرف ہو جائے گا. تو انسانوں کی بات اور انسانوں کے اقوال, ان کی بے تحاشا قسمیں, لا تعداد قسمیں ہیں. لیکن پیغمبر کے بولنے کی کل دو قسمیں. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین, ہم نے اسے تو سکھلائی نہیں اور اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے. وہ جو بولتا ہے یا ذکر ہے یا قرآن ہے. فلما را الشمس بازغۃ, اور جب ابراہیم نے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا, قال ھذا ربی, کہا یہ میرا رب ہے, اور کہا ھذا اکبر, یہ تو سب سے بڑا ہے. اور جب وہ چمکتا ہوا سورج ڈوب گیا تو ابراہیم کہنے لگے کہ اے مشرکو, میں تمہارے عقائد شرک سے بری ہوں. یہ ہے اہل الذکر کی شان, کہ پہلے ھذا ربی کہہ کے متوجہ کیا, یہ میرا رب ہے. ستارہ پرستوں کی قوم تھی نا, ستارہ پرست, قمر پرست, شمس پرست, اس معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, تو پہلے ھذا ربی کہہ کے انہیں متوجہ کیا. اور جب وہ متوجہ ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک وہ دلیل دی جو قیامت تک نہ ٹوٹنے والی دلیل ہے. ڈوب گیا, ظاہر ستارہ تو ڈوبے گا, جب وہ ڈوب گیا کہا کہ جو ڈوب جائے مجھے پسند نہیں ہے. بھائی جو ڈوب جائے اس کا مطلب یہ کہ اس میں حرکت ہوئی, اور جس میں حرکت ہوئی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا, اور جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے وہ مادی ہوگا, اور جو مادی ہوگا وہ خدا ہو نہیں سکتا. اس ایک ڈوب جانے کے لفظ میں کتنی بلاغت رکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اسے آپ ملاحظہ کریں اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو محسوس فرمائیے. کہ چونکہ اس میں حرکت آ گئی, جس میں حرکت آئے وہ جسم ہوگا, جس میں جسم ہوگا وہ شمال بھی ہوگا, جنوب بھی ہوگا, مشرق بھی ہوگا, مغرب بھی ہوگا. جس میں شمال, جنوب, مشرق اور مغرب پیدا ہو جائے وہ تقسیم بھی ہو جائے گا, اور جو تقسیم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا, مادہ ہوگا. جو تقسیم ہو جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا, مادہ ہوگا. تو یہ ہے اہل الذکر کی شان, کہا یہ ستارہ میرا رب ہے, جب سب متوجہ ہو گئے تو دلیل دے دی کہ یہ رب نہیں ہے. پھر دوسرے گروہ کو لیا, کہا چاند میرا رب ہے, جب سارے چاند کے پوجنے والے متوجہ ہو گئے کہا کہ ڈوب گیا, جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا. پھر کہا کہ سورج میرا رب ہے, اور یہ تو بہت ہی بڑا ہے. اب سارے سورج کے پوجنے والے قول ابراہیم کی طرف متوجہ ہوئے, اور جب سب متوجہ ہو گئے کہا کہ جو اوجھل ہو جائے. بھائی رب تو وہ ہے نا جس کی ہدایت کی شعائیں ہر وقت جاری و ساری رہے, رب تو وہ ہے, رب وہ ہے. تو جو اوجھل ہو جائے وہ کیا خاک ربوبیت کرے گا؟ تو نہ چاند رب ہے, نہ سورج رب ہے, نہ ستارہ رب ہے. یہ ہے ذکر والے کی شان. بس یہ ہے میری گفتگو کی آخری منزل, یہ ہے ذکر والے کی شان, کہ کہا کہ ستارہ ڈوب گیا اس لیے رب نہیں ہے, چاند ڈوب گیا اس لیے رب نہیں ہے, سورج ڈوب گیا اس لیے رب نہیں ہے. تو جو اہل الذکر تھا اس نے اس کے ڈوبنے سے استدلال کیا, اور جو خود ذکر تھا اس نے ستارے کو اتارا, چاند کو توڑا, سورج کو پلٹایا, اور بتلایا کہ جو بندے کے تصرف میں آ جائے وہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتا.
فی محکم کتاب علم دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، سورہ حمد قرآن مجید کا مشہور ترین سورہ ہے، اور اس سورے کی ابتدائی چار آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس سورہ مبارکہ کے یوں تو بہت سے نام ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو نام مشہور ہوئے ان میں پہلا نام سورہ حمد ہے، دوسرا نام فاتحۃ الکتاب ہے، اور تیسرا نام سبع مثانی، یعنی وہ سات آیتیں جو مقرر دہرائی جائیں. اب چونکہ نماز میں ہر نماز میں دو مرتبہ یہ سورہ دہرایا جاتا ہے، یعنی سات سات آیتیں دہرائی جاتی ہیں، اس لیے سورہ ہجر میں اس کا تذکرہ بھی ہے، لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، حبیب ہم نے تمہیں